سيد المرسلين وإدرته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال صلى الله عليه وآله: ومن رغب عن سنتي فليس مني. ماہ ربیع الاول سے اس سال جتنے بھی درس ہوئے ہیں ان سب میں ہماری گفتگو اس ترتیب کے مطابق نہیں تھی جو 1976 سے اس درس کا طریقہ کار رہی، بلکہ موقع اور محل اور حالات کی مناسبت سے بعض خصوصی موضوعات کا انتخاب کیا گیا، خصوصاً ایسے موضوعات کہ اگر ترتیب کا لحاظ رکھا جاتا تو ان کے بیان ہونے کے لیے کافی طویل مدت درکار ہے. ماہ رمضان کے بعد کیونکہ ہمارے پاس بہت کم وقت باقی ہے، اس لیے اسی طریقہ کار کو ابھی بھی برقرار رکھا گیا ہے کہ آج کی گفتگو بھی مسائل فقہ کی کسی ترتیب کے مطابق نہیں ہے، بلکہ بس جس طرح نکاح اور آداب نکاح شادی شدہ زندگی کے واجب مستحب اور بہتر مسائل شعبان تک بیان ہوئے تھے، تو آج بھی ایک ایسے ہی موضوع پر گفتگو کا ارادہ ہے جو اگرچہ مفاتیح الجنہ کے اوراق اور تہذیب الاسلام کے مختلف ابواب میں بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں، لیکن وہی پرانی بات کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ان روایات میں سے وہ کتنی ہیں کہ جنہیں ہمارے موجودہ مراجع نے کتنا معتبر سمجھا ہو کہ خود سے مستحبات پر عمل کرنے کی اجازت بھی ہو. موضوع پرانا موضوع ہے، لیکن صرف اپنے موجودہ مراجع کے فتوے کی روشنی میں اس موضوع کو دیکھنا ہے. لیکن عنوان پر گفتگو کرنے سے قبل گزشتہ تقریر سے متعلقہ دو تین باتیں اور دو تین اور مسائل کے جن کا تذکرہ گزشتہ جمعے کو کرنا تھا لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے وہ نامکمل رہ گئے. گزشتہ جمعے کو ہمارا عنوان مجتہدین کا وہ احساس ذمہ داری جس کی وجہ سے وہ فتویٰ دیتے ہیں، اور وہی احساس ذمہ داری جس کی وجہ سے وہ فتویٰ بدل لیتے ہیں، اور اس سلسلے میں چند مثالیں بیان کی گئی. تقریر کے آخر میں ایک مسئلہ ایسا آیا تھا جو اپنی اہمیت کی وجہ سے مقتضی ہے کہ اس کو دوبارہ دوہرا دیا جائے. مسئلہ تھا وہی ربیع الاول کے عنوان سے متعلق کہ شریعت کے احکامات کے ساتھ اکثر معصومین نے کوئی وجہ نہیں بتائی ہے، بلکہ اصول ہم کو دے دیا کہ شریعت کے جتنے بھی احکامات ہیں ان سب میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہے، اور شریعت کی جتنی بھی پابندیاں ہیں ان سب میں کوئی نہ کوئی مفسدہ ہے. جتنے بھی حرام مکروہ یا مباح میں سے بھی وہ چیزیں کہ جنہیں برا سمجھا گیا ہے ان میں یقیناً کوئی نہ کوئی نقصان ہے. نقصان کو شریعت کی اصطلاح میں مفسدہ کہا جاتا ہے، جس میں اردو میں لفظ فساد نکلا. اور جتنے بھی اسلام کے واجبات اور مستحبات اور مباح چیزوں میں سے بھی وہ کہ جن کو بہتر سمجھا گیا ان سب میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہے، یعنی کوئی نہ کوئی بہتری ہے. بس یہ کتنا اصول ہم کو دیا گیا. اب یہ فوائد اور نقصانات آخرت سے متعلقہ بھی ہو سکتے ہیں، دنیا سے متعلقہ بھی ہو سکتے ہیں، دنیا اور آخرت دونوں سے متعلقہ بھی ہو سکتے ہیں. تفصیل نہیں بتائی گئی کہ رکوع میں اگر کوئی چیز ایک ہی مرتبہ واجب ہے تو اس کا کیا فائدہ ہے. بس اتنا اعتقاد کہ اس کا بھی کوئی فائدہ ہے. مگر ایک دفعہ اور تین دفعہ کو بہتر سمجھا گیا اور ذکر رکوع دو مرتبہ حرام تو نہیں لیکن شریعت کی جانب سے اس کی کوئی تاکید نہیں آتی، تو یقیناً جو ایک اور تین کا فائدہ ہے وہ دو کا فائدہ نہیں ہوگا. اور کتنا عقیدہ ہمارے پاس شریعت کے بارے میں ہونا چاہیے. لیکن بعض ایسے مسائل ہیں کہ جن کے بارے میں معصوم نے مزید کچھ وضاحت کی. ایک فطرت کی انسان کی ایسی بن گئی ہے کہ جب اسے کسی چیز کا خاص فائدہ معلوم ہو جائے تو وہ زیادہ لگاؤ کے ساتھ اس چیز پہ عمل کرتا ہے، اور اگر اسے کسی چیز کا خصوصی نقصان پتہ چل جائے تو وہ زیادہ توجہ کے ساتھ اس سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. تو بعض چیزوں میں امام نے وضاحتیں کی. اب یہ بھی ایک الگ مسئلہ ہے جو علماء کرام ہی کے کام کا، کہ وہ تمام روایتیں کہ جس میں کسی چیز کا فائدہ یا نقصان خصوصی طور پہ بتایا گیا بہت زیادہ معتبر نہیں، لیکن بہرحال ہیں ایسی روایتیں ہمارے پاس کہ جس میں رکوع کا فائدہ بھی بتایا گیا، سجدے کا فائدہ بھی بتایا گیا، اذان کا فائدہ بھی بتایا گیا، وضو کے ایک ایک عمل کا فائدہ بھی بتایا گیا. انہی میں سے کچھ روایتیں بیان کی جاتی ہیں مختلف موضوعات میں. لیکن وہی بات جو گزشتہ ہفتے گزری کہ جب بھی کسی چیز کا اسلام کوئی فائدہ بتا تو یہ کبھی نہ سمجھیے کہ یہی اس چیز کا اصلی فائدہ، بلکہ میں اپنی بات کو اس طرح اور واضح کر سکتا ہوں کہ احکامات شریعت کے جو اصلی فائدے ہیں وہ تو کبھی بتائے ہی نہیں گئے. جو اصلی فائدے ہیں وہ کبھی نہیں بتائے گئے. جو فائدے بھی ہمارے سامنے آتے ہیں یہ اس سائٹ کے فائدے ہیں کہ جو انسان کو حاصل ہو جاتے ہیں، لیکن اصلی فائدہ جو حکم شریعت کا ہے وہ کبھی بھی نہیں بتایا گیا. جسے اصول شریعت میں یہ کہا جاتا ہے کہ احکامات شریعت کی علت تام کبھی نہیں بتائی گئی. نماز کے بے شمار فائدے بتانے کے باوجود جو اصلی نماز کا فائدہ ہے وہ کبھی نہیں بتایا گیا. روزے کے بے شمار فائدے بتانے کے باوجود جو اصلی فائدہ ہے وہ نہیں بتایا گیا، بلکہ جو اس کے ساتھ ساتھ دوسرے فائدے ہم کو مل جاتے ہیں ان کا تذکرہ روایتوں میں زیادہ ہوتا. اس اعتبار سے احکامات شریعت میں سے اگر کوئی ایسا حکم جس کا فائدہ امام نے بتایا لیکن ہمیں وہ فائدہ نہیں چاہیے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب ہم اس حکم کو چھوڑ سکتے ہیں. یا جس چیز کا امام نے نقصان بتایا وہ ایک ایسا نقصان ہے کہ ہم اسے برداشت کرنے کو تیار ہیں، ہمارے لیے وہ کوئی بہت بڑا نقصان نہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب ہم اس کام کو انجام دے سکتے ہیں کہ امام بتلائیں کہ فلاں چیز کا نقصان یہ ہے اس لیے اسلام نے مکروہ کیا. ہم نے کہا یہ نقصان تو ہم برداشت کر لیں گے، یہ ہمارے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں. اس کی ایک مثال میں نے گزشتہ ہفتے دی کہ خاندانی منصوبہ بندی کے مختلف طریقے ہمارے معاشرے میں رائج ہونے کے بعد اب یہ اہل ممکن ہے کہ ایک ایسی عورت کہ جو پانچ قدرتی طور پر یا اس نے آپریشن کے ذریعے اپنے آپ کو پانچ کروا لیا، وہ یہ کہے کہ وہ تمام فائدے کے جو روایتوں میں آئیں جنوں سے متعلقہ، اوقات سے متعلقہ، نکاح کے طریقے سے متعلقہ، جن میں بار بار یہ بات تکرار کے ساتھ کہی گئی کہ پورا طریقہ اختیار نہ کرنا ورنہ بچے کو نقصان پہنچے گا، کہ وہ عورت تو یقیناً یہ کہہ سکتی ہے کہ میرے یہاں تو بچہ پیدا ہو ہی نہیں سکتا تو میرے لیے اب ان مستحبات کی اہمیت نہ رہی. یہ میں نے گزشتہ ہفتے بھی اس کی وضاحت کی تھی، وقتی کمی کی وجہ سے جلدی جلدی بات کو سمیٹا گیا کہ بہرحال اگر یہ کبھی یہ کہا جائے کہ اگر اسلام نے بنا تاریخ کو نکاح کرنا اس لیے مکروہ قرار دیا کہ صرف اور صرف بچے ہی کا نقصان اس میں ہوتا اور کوئی نقصان نہیں، تو پھر اس عورت کی یہ بات اور دلیل بالکل صحیح ہوگی. لیکن کیونکہ ایک نقصان ہم کو بتایا گیا بچے کے بارے میں، اس کے علاوہ اور بے شمار نقصانات ہوں گے اس عورت کے بارے میں، اس کے شوہر کے بارے میں، اس کے خاندان کے بارے میں، اس کی آخرت کے بارے میں، تو اگر اس کے یہاں بچہ پیدا ہونے کا امکان نہیں تو یہ سمجھ کر وہ ان مکروہات کو نہیں چھوڑ سکتی کہ جس میں زیادہ تر بچے کے نقصانات کے حوالے سے امام نے ہمیں ان چیزوں سے بچنے کا حکم دیا. یہ گزشتہ ہفتے کا نقطہ تھا. غالباً اس کی اتنی وضاحت تو گزشتہ ہفتے ہی ہو گئی تھی کہ مسائل سمجھنے والے میری بات کو سمجھ جائیں، لیکن وہ لوگ کہ جن کو مسائل سے بہت زیادہ دلچسپی نہیں، ان کے لیے اس وضاحت کی اس لیے ضرورت کہ خود ذاتی طور پر میرے علم میں یہ بات آئی کہ وہ گزشتہ مہینوں کی تقاریر سن کر یہ غلط فہمی کچھ ایسے گھرانوں میں پیدا ہو گئی جن کو مسائل سے بہت زیادہ شغف نہیں ہے، اس لیے اس بات کی وضاحت کرنا پڑ گئی. اور اسی سلسلے میں ایک بات اور گزشتہ ہفتے بیان ہو گئی کہ اس کی تکرار ضروری نہیں ہے لیکن اشارہ بہت ضروری، یہ خاندانی منصوبہ بندی کے جتنے بھی طریقہ کار ہمارے معاشرے میں ایسے ہیں کہ جن کو اسلام نے جائز قرار دیا، ان میں بھی ایک بات کا خیال کرنا ہے کہ کبھی کسی اور انداز سے، کسی اور عنوان سے وہ حرام ہو جاتے ہیں. خصوصاً عورت کے رہن میں کوائل رکھنے کا مسئلہ، اس کی تفصیل آ چکی. اور اسی سے متعلقہ، یعنی ان مسائل سے ربط رکھتے ہوئے، ایک تیسرا مسئلہ اور بتا دیا جائے، جو اگر کہ فی الحال انڈیا اور پاکستان کا مسئلہ نہیں، لیکن یورپ اور امریکہ میں اس مسئلے پر کافی جو سجو بھی ہے لوگوں کو، اور کوئی تعجب نہیں کہ کبھی یہ مسئلہ ہمارے یہاں کا بھی بن جائے. بعض چیزیں اسلام میں ایسی ہیں کہ جنہیں اچھا نہیں سمجھا گیا ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا، اور یہ بہت بڑی غلطی ہوتی ہے جو آج کل ہو رہی ہے، کہ اگر کبھی کسی چیز کی برائی یا مذمت روایتوں میں آئے تو یہ کام اچھا نہیں، یہ کام اللہ کو پسند نہیں، یہ کام معصومین کو پسند نہیں. اگر کبھی یہ جملے روایتوں میں آئیں یا قرآن میں آئیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ بھلا کام اچھا نہیں، مومن کو نہیں کرنا چاہیے، وہ آدمی ہم میں سے نہیں ہے جو کھلا کام کرتا. اس قسم کے جملے اگر آئے تو ایک عام آدمی وہ تو یہی سمجھے گا کہ یہ کام گناہ ہو گیا. لیکن یہ جو لفظ ہے کہ کام اللہ کو پسند نہیں، یہ کام امام کو پسند نہیں، یہ کام مومن کی شان کے خلاف، اس لفظ کا دائرہ بہت وسیع. اس میں حرام بھی آ جاتے ہیں، اس میں مکروہ بھی آ جاتے ہیں، اور اس میں بعض ایسے مباح بھی آ جاتے ہیں. اس شرن وہ مکروہ سے بھی کم، لیکن بہرحال پھر بھی اللہ کو پسند نہیں. اور یہی وہ بڑی غلطی جس کی وجہ سے بعض اوقات علماء کرام اس نعرے سے یا اس آواز سے یا اس جملے سے پھڑکتے ہیں کہ جو اپنی جگہ بالکل صحیح، لیکن اس جملے کے ساتھ وہی بدقسمتی ہوتی جو خارجیوں کے ساتھ ہوئی. ایک اصول ہمارے اسلام کا بہت ہی اچھا اصول، بہت ہی عمدہ اصول، لیکن اس کی حدود کو نہیں سمجھا جاتا، اور وہ ہے قرآن کو سمجھنا. تدبر فی القرآن، افلا یتدبرون فی القرآن ام علی قلوب اقوالھا. یہ لوگ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ان کے دلوں سے تالے لگے ہوئے. اور تین یا چار مرتبہ قرآن نے اسی آیت کو ریپیٹ کیا. اس اعتبار سے بات تو کتنی اچھی ہے کہ قرآن پہ تدبر کرو، قرآن پہ غور و فکر کرو، لیکن پوری 1400 سالہ تاریخ جو ہمارے سامنے ہے وہ یہ بتا رہی کہ عام طور پر اس نعرے کے لگانے کا مقصد یہ ہوتا کہ لوگوں کو احادیث رسول اور احادیث امام سے دور کر دیا جائے. اور یہی وجہ کہ تاریخ اسلام میں جتنی بھی ایسی تحریکیں چلی جو حدیث کو نہیں مانتی، جو حدیث کو قبول نہیں کرتی، تو یہ ڈائریکٹ یہ بات کہنا تو بہت مشکل ہے کہ چھوڑو حدیثوں کو. ان کے سامنے پردہ یا رکاوٹ یہی ہوتی، وہ جو اسکرین سامنے پیش کرتے ہیں، جو پردہ سامنے پیش کرتے ہیں، وہ یہی ہوتا کہ ہمیں قرآن میں غور و فکر کرنا، تدبر فی القرآن کرنا. اچھا یہ بات اپنی جگہ بالکل حق، لیکن جیسے خارجیوں کا نعرہ تھا جس کے بارے میں مولا نے کہا کہ کلمت و حق یراد و بحل باطل، یہ بات بالکل سچ کر رہے ہیں، لیکن اس سے ان کا ارادہ باطل کا ارادہ. کلمہ ان کا حق تھا، جو خارجی کہہ رہے کہ لا حکم الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی فیصلہ کرنے والا ہی نہیں. تو مولا نے کہا کہ کلمہ تو حق ہے، کلمہ بالکل حق، جو رات و بحل باطل، مگر اس حق کی بات کے ذریعے سے باطل کا ارادہ کیا جا رہا. تو 100 میں سے 95 تحریکیں جو قرآن کا نام لے کے اٹھتی، کیونکہ عام طور پر یہ ان کے مقاصد غلط ہوتے ہیں یا آگے جا کر غلط مقاصد بن جاتے ہیں، اس اعتبار سے تمام علماء اسلام، اس میں شیعہ سنی پر متفق، وہ جب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ نعرہ بغیر یہ سوچے سمجھے لگایا جا رہا کہ تدبر فی القرآن کا مطلب کیا، خالی ترجمہ پڑھنا یا ان تمام شرائط کا خیال کرتے ہوئے قرآن پہ غور و فکر کرنا، جب تک کہ یہ پتہ نہ ہو کہ کس بات پہ عمل کرنے والے کون لوگ ہیں، وہ اس چیز کو پسند نہیں کرتے. بہرحال یہ تو ایک ضمنی بات آ گئی. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ قرآن میں آئے گا خدا کو کھلا عمل ناپسند، اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ چیز حرام ہو گئی، یا قرآن میں آئے گا کہ اللہ کی شان کے خلاف ہے کھلا کام کرنا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندے کی بھی شان کے خلاف ہو گیا. یہ تمام حدود بتائی جاتی ہیں فقہ کے اندر، اور فقہ کا مطلب صرف نماز روزہ حیض و نفاس نہیں، بلکہ زندگی کا ہر ہر عمل اس میں آ جاتا. اب اسی میں سے ایک بات کہ جس حالت میں اللہ نے ایک انسان کو پیدا کیا، کیا ضرورت ہے ہمیں اس کی حالت بدلنے؟ اور اگر ہم حالت بدلنے جا رہے ہیں تو اس میں اور گناہوں کے علاوہ، گناہ کا لفظ تو میں نے غلط کہا، اور خرابیوں کے علاوہ یہ خرابی اس لیے بھی آتی کہ شاید انسان کو اللہ پر اعتماد نہیں. لیکن یہ تو بات ہو گئی فلسفے کی حد تک، شریعت میں اجازت ہے اس بات کی. اور ایک مسئلہ ہمارے سامنے آتا کہ کیا یہ اختیار اور حق ہے ایک آدمی کہ اگر وہ مرد ہے تو اپنے آپ کو عورت بنا لے، یا اگر کوئی عورت ہے تو وہ اپنے آپ کو مرد بنا لے، جسے تبدیلی جنس کہا جاتا. اور ہمارے انڈیا اور پاکستان جیسے علاقوں میں فی الحال یہ چیز مذاق کی چیز، لیکن یورپ اور امریکہ میں یہ چیز انتہائی سنجیدہ مرحلے پہ پہنچ چکی. اور اس کو چھوڑتے اس سے پہلے کا ایک اسٹیج کہ کیا ایک والدین یہ حق رکھتے کہ وہ اپنے یہاں پیدا ہونے والے بیٹے کو بیٹی یا پیدا ہونے والی لڑکی کو لڑکا بنا دیں. تو لڑکے کو لڑکی بنانے کا آپریشن یا تبدیلی جنس کا یہ عمل تو بہت کم ہوتا، لیکن اس ماحول کو دیکھتے ہوئے جس میں بیٹیوں کو بوجھ سمجھا جاتا ہے والدین کے اوپر، یہ خواہش و تمنا تو بہتوں میں پائی گئی کہ اگر ان کے گھر میں پیدا ہونے والی لڑکی لڑکا بن جائے تو کیا کہنا. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ انڈیا اور پاکستان میں تو فقط یہ چیز ابھی ذہنی حد تک ہے، لیکن یورپ اور امریکہ میں تو بہت زیادہ رائج ہو چکی. اور جو باپ جو ماں چاہے وہ چھوٹے سے آپریشن کے ذریعے اپنے لڑکی کو لڑکا اور لڑکے کو لڑکی بنوا سکتے ہیں. تو شریعت میں اس کا کیا مسئلہ، اگرچہ یہاں بہت بعد میں یہ مسئلہ آئے گا لیکن یہاں آ چکا ہے اور اس وقت مسلسل پوچھا جا رہا ہے وہاں کی یہ بات. میں نے جیسا عرض کیا کہ لڑکی کو لڑکا کیوں بنوایا جا رہا، وہی اس بوجھ کی وجہ سے، وہی اللہ کے بدگمانی کی وجہ سے. تو اس اعتبار سے تو یہ اسلام میں قابل مذمت عمل ہونا چاہیے، لیکن فقہی اعتبار سے اس کی کیا حدود ہیں وہ بتا دی جائے. امام خمینی کے فتوے میں تو یہ دونوں عمل مطلق جائز ہیں، حق ہے مرد کو عورت بننے کا اور عورت کو مرد بننے کا، حق ہے پیدا ہونے والے لڑکے کو لڑکی بنانے کا اور لڑکی کو لڑکا بنانے کا، یہ بالکل جائز ہے امام خمینی کے فتوے. اور آیت اللہ خود اس مسئلے میں احتیاط واجب لگاتے ہیں اور پھر ایک فتویٰ دیتے ہیں. اگر کوئی فرماتے ہیں کہ اگر اس عمل میں اس بچے کے لیے کوئی مسئلہ ہے تو فائدہ، یہ لفظ مسئلہ ہے بہت بیان ہو چکا ربیع الاول سے شعبان کی تقاریر میں، اس کی تفصیل میں جانا بیکار. اگر اس عمل میں اس پیدا ہونے والے بچے کے لیے کوئی مصلحت اور فائدہ، اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ مصلحت عام طور پر پرتی چیز، ماحول اور معاشرے سے متعلقہ چیز. امریکہ کے جو اصلی باشندے ہیں یا یورپ کے جو اصلی باشندے ہیں ان کی نگاہ میں کوئی مصلحت نہیں ہے لڑکی کو لڑکا بنانے میں، کیونکہ ان کے ماحول اور معاشرے کے مطابق دونوں بالکل برابر ہیں. لیکن انڈیا اور پاکستان میں رہنے والے جانتے ہیں کہ بہرحال ہم کتنی ہی محبت کریں بیٹی سے، اس کو کتنا ہی مقام دے بیٹے کے برابر اور اس سے بہتر، لیکن عرفی اور معاشرے کے اعتبار سے یقینی طور پر، اب وہ معاشرے کی خرابی صحیح لیکن مسئلہ تو بن گیا، یقینی طور پر بیٹی بہرحال بیٹے کے بعد آتی. یہ اسلام کے روح کے بھی خلاف ہے، عقل کے بھی خلاف ہے، انسانیت کے بھی خلاف ہے، لیکن ایسا ہوگا. تو ہمارے کوئی کا فتویٰ کیا ہے کہ اگر اس عمل میں کوئی مصلحت ہے تو اجازت، اور اگر کوئی مصلحت نہیں ہے تو احتیاط واجب کی بنا پر اس قسم کا آپریشن کرانا حرام اور منع ہے. یہ بات جو آپ کو ابھی بھی مذاق لگ رہی ہوگی کہ اس مسئلے کو بتانے کی ضرورت کیا یا فائدہ کیا یا کہاں یہ مسئلہ پی جاتا ہے، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ بار بار یہ مسئلہ پوچھا گیا مغربی دنیا کے اندر، اس لیے میں یہاں والوں کے لیے بھی اس کو بتا رہا ہوں کہ تاکہ اگر کبھی یہ مسئلہ پیش آئے تو یہ پتہ چل جائے کہ ہمارے موجودہ مراجع کیا کہتے ہیں. تو امام خمینی کے فتوے تبدیلی جنس کا آپریشن بالکل جائز ہے چاہے اس میں کوئی مسئلہ ہو یا نہ ہو. اور آیت اللہ خوئی کے فتوے اگر بچے کے لیے مصلحت ہے تو حق اور اختیار ہے اس کے والدین یا ولی کو، اور اگر کوئی مصلحت نہیں بس یوں ہی مل جا رہا تو پھر احتیاط واجب کی بنا پر یہ عمل جائز نہیں. یہ تو مسئلہ مکمل ہو گیا. اب اس کے بعد یہ کہنے کی ضرورت تو نہیں ہے کہ یہ ساری باتیں اس وقت کہ جب کوئی ضرر اور نقصان نہ پہنچ رہا ہو. اگر اس آپریشن کی وجہ سے کوئی بڑا ضرر اور نقصان پہنچ رہا تو تمام مراجع کی نگاہ میں وہ غلط ہوگا اور وہ بالکل واضح مسئلہ. یہ دوسری بات ہے کہ جتنے بھی طبیب حضرات ہیں وہ سب یہ کہتے ہیں کہ آپریشن خود کیونکہ نظام فطرت میں ایک مداخلت، اس لیے بغیر ضرورت کے جو آپریشن کیا جائے وہ انسان کو ضرور کوئی نہ کوئی نقصان پہنچائے گا، لیکن اتنا نقصان کہ جسے اسلام حرام قرار دے گا. بات سے بات نکل رہی ہے اور جیسا کہ مشکل مسئلے آ رہے ہیں اس اعتبار سے اتنا ہی کہنا کافی ہے اور یہاں پہ یہ گفتگو مکمل ہو رہی ہے. اب آئیے دو اور چھوٹے چھوٹے مسائل جو گزشتہ تقریر سے متعلقہ. گزشتہ تقریر کیا تھی؟ چھوٹوں کا مربع, یعنی جس میں کوئی ربط نہیں تھا, ماحول کو دیکھتے ہوئے کچھ مسئلے بتائے گئے. یہ نہیں کہ جو گزشتہ ٹاپک ہے اس سے متعلقہ, بلکہ دو متفرق مسائل. ایک مسئلہ اور دوہرا دیا جائے, اگر کہ کئی دفعہ دوہرایا گیا لیکن میں ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ ہر سال یہ بیان ہوتا رہے. آغائے خلقا چاند کے بارے میں تو بہت ہی مشہور مسئلہ ہے کہ دنیا میں کہیں بھی چاند ہو جائے اور شرعی طریقے سے آپ کو اطلاع مل جائے تو آپ کو اس کے اوپر عمل کرنا پڑے. امام خمینی کا مسئلہ کیونکہ اردو کتابوں میں اب تک نہیں چھپا, اس لیے اس کو ایک مرتبہ پھر دوہرا دیا جائے کہ وہ تمام علاقے کہ جن کا حقوق ایک ہے ان میں چاند ہو جائے تو ان دوسرے شہروں کے لیے بھی ثابت ہے جو اسی کے حقوق پہ واقع ہیں, یعنی جہاں سورج نکلنے اور سورج ڈوبنے کے اوقات ایک ہی, چاہے ان دو شہروں کے بیچ میں ہزاروں میل کا فاصلہ. مثلا ایک شہر جو فتح استوا سے شمال کی جانب اور دوسرا شہر جنوب کی جانب, ہو سکتا ہے کہ بیچ میں 3000 میل کا فاصلہ, لیکن اگر ان کا لانگیٹیوڈ ایک ہی تو تقریباً سورج نکلنے اور ڈوبنے کا وقت ایک ہوگا. چنانچہ ان میں سے کسی ایک میں چاند ہو گیا تو دوسرے شہر کے لیے بھی ثابت ہے. اور اگر مشرق کے کسی شہر میں چاند ہو جائے تو مغرب والوں کے لیے یہ چاند خود بخود مان لیا جائے گا اگر شرعی طریقے سے ان کو اطلاع ملے. لاہور میں چاند ہو گیا تو کراچی والوں کو ماننا پڑے گا, کراچی میں چاند ہو گیا تو تہران والوں کو ماننا پڑے گا, تہران میں چاند ہو گیا تو بغداد والوں کو ماننا پڑے گا, عراق میں چاند ہو گیا تو امریکہ والوں کو ماننا پڑے گا. لیکن الٹا معاملہ نہیں چلے گا کہ اگر مغرب میں کہیں چاند ہو جائے تو مشرق والوں کے نزدیک اس چاند کو ماننا واجب نہیں. جبکہ مشرق کے کسی شہر میں چاند ہو تو مغرب والوں کے لیے خود بخود ثابت. لاہور کا چاند کراچی کے لیے ثابت ہے لیکن کراچی کا چاند لاہور کے لیے بالکل دیکھا. یہ مسئلہ گزشتہ سال تفصیلات کے ساتھ آیا, اس سال مختصر, اور ہر سال کسی نہ کسی طرح اس وقت تک دہرایا جائے گا جب تک کہ امام خمینی کے اردو رسالہ عملیہ میں یہ مسئلہ نہ آ جائے. اس کے بعد ایک آخری بات, یہ گزشتہ جمعہ ہی کی تقریر سے غلط ایک مسئلے کی وضاحت ہے. غالباً غلطی سے ایک لفظ غلط نکل گیا, اگرچہ مسئلہ تو صحیح بیان کیا گیا. آیت اللہ ہے کوئی کہ یہ فتویٰ کہ اگر آپ ایک طویل عرصے تک کہیں نماز جمعہ پڑھتے ہیں اور بعد میں آپ کو اطلاع ملی کہ فاصلے کے اندر اندر کہیں اور بھی نماز جمعہ ہو رہی تو آپ کی نماز جمعہ باطل ہوگی چاہے آپ کو معلوم نہ بھی. جب یہ نماز جمعہ باطل ہو گئی تو اب اس کی قضا کرنا, لیکن قضا کس طرح کی جائے؟ جمعے کی تو قضا اسلام میں ہے ہی نہیں. جمعہ اور عید دو نمازیں ایسی ہیں کہ وقت نکل گیا تو نکل گیا, قضا نہیں پڑھ سکتے. پھر اس کی قضا نہیں ہوگی لیکن اس کے بدلے ظہر کی قضا ہوگی, وہ بھی ان لوگوں کے لیے کہ جو جمعے کے بعد عصر پڑھا کرتے تھے ظہر نہیں پڑھا کرتے. قضا کرنا پڑے گی ان کو جن کی نماز جمعہ غلط ثابت ہو گئی بعد میں جا کر, تو اس کو وہ تو غلط ہو گئی, اس کے بدلے میں ان کو ظہر پڑھنا. لیکن اصل مسئلہ میں نے بتایا تھا کہ 4 رکعت نماز پڑھنا ہے معافی ذمہ کی نیت, ظہر کی نیت اس میں نہیں کر سکتے. اگر کہ وہ ہے اسی ظہر کے بدلے میں جو قضا ہوئی, یعنی کہ جمعہ غلط ہوا ہے اس کے بدلے جو ظہر کی ہے اسی کے بدلے میں, لیکن آپ قضا میں ظہر کی نیت نہیں کریں گے, معافی ذمہ کی نیت کریں گے. اور اس کی وجہ کیا؟ ظہر کی نیت کیوں نہیں کریں گے, معافی ذمہ کی نیت کیوں کریں گے؟ ٹیکنیکل مسئلہ ہے لیکن بتانا میری ذمہ داری ہے. ہمارے علماء میں ہمیشہ سے اختلافی مسئلہ چلا رہا کہ اسلام میں ظہر اور عصر کی نمازیں ترتیب سے, یعنی پہلے ظہر پڑھنا ہوتی ہے پھر عصر پڑھنا ہوتی ہے. اب اگر کسی ایسی وجہ سے جو ہمارے اختیارات کنٹرول سے باہر, ہماری ظہر کی نماز رہ جائے اور عصر کی ہم پڑھ لیں, تو بعد میں جب ہم قضا پڑھیں تو کس طریقے سے پڑھیں؟ اس لیے کہ اگر ہم قضا ظہر کی پڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عصر پہلے ہو گئی اور ظہر بعد میں. مثلا کل جمعرات کا دن تھا, اگر کسی وجہ سے کل کسی نے عصر کی نماز صحیح پڑھی ظہر کی غلط پڑھی اور آج جمعے کے دن وہ اپنی ظہر کی قضا کرنا جا رہا, تو اب یہاں پہ ٹیکنیکل مسئلہ پیش آ رہا کہ اگر آج وہ جمعے کے دن کل والی ظہر کی قضا کرے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جمعرات کی عصر پہلے ہو گئی اور جمعرات کی ظہر بعد میں واقع ہوئی. اور اگر دونوں نمازوں کی قضا کی جائے تو بھی ایک عجیب مسئلہ کہ قضا ایک نماز ہوئی ہے اور یہ دو نمازیں پڑھ رہا. اس اعتبار سے ایک اختلافی مسئلہ چلا رہا, اس کا حل یہ نکالا گیا ہے جو ابھی آپ سن رہے ہیں کہ پھر آپ 4 رکعت نماز پڑھیں معافی ذمے کی نیت. یعنی دوسرے الفاظ میں اس کا صحیح حل ہم کو نہیں پتا, اللہ کو تو معلوم, اللہ خود اس کو ایڈجسٹ کر لے گا. اگر وہ جو جمعے کے دن ہماری جمعہ غلط ہوئی ہے اور اثر تو صحیح ہوگی, لیکن اب ہم آج جو ظہر پڑھنے جا رہے ہیں تو یہ ہو سکتا ہے, بعض روایتوں میں یہ پہلو ہے کہ وہ جو اس دن ہم نے عصر پڑھی تھی وہ خود بخود ظہر بن جائے گی اور عصر ہماری باقی ہے جو آج ہم کو پڑھنا. اور بعض روایتوں میں ہے کہ نہیں وہ تو عصر صحیح رہی, یہ جو آپ کی آج آپ پڑھ رہے ہیں یہ ظہر کی نماز ہوگی تو ظہر کی نیت کرنا. اب کیونکہ 50-50 دونوں چانسز کہ کیا اللہ ہمارے اس دن کی عصر کو عصر باقی رکھے گا تو ظہر ہم کو پڑھنا, یا نہیں کیونکہ ہمیشہ ظہر کی نماز پہلے ہوتی تو اس دن جو ہم نے عصر پڑھی تھی خود بخود اللہ نے اس کو ظہر بنا دیا اور عصر ہماری گردن پر ہے, یہ کیونکہ واضح نہیں ہو رہا. اس لیے 4 رکعت نماز پڑھے معافی ملنے کی نیت سے کہ اے میرے پروردگار اگر وہ جو میں نے جس دن غلط جمعہ پڑھا اس دن کی میری عصر ظہر بن گئی, یہ جو آج میں پڑھ رہا ہوں یہ عصر ہے, اور اگر نہیں اس دن کی عصر عصر رہی خالی جمعہ غلط ہونے سے ظہر مجھ سے باقی ہے تو یہ آج کی ظہر ہے. یعنی اپنی ذمہ داری آپ اللہ پہ ڈال دیں کہ ماں فی ذمہ, اے میرے پروردگار جو میرے ذمے میں ہے تو اس کو ادا کر, تو اس کو ادا کے خانے میں لکھ لیں. یہ ایک بہت ہی ٹیکنیکل مسئلہ ہے, اس کے تفصیل میں جانا بیکار ہے, یہ گزشتہ مسئلے کی وضاحت ہوئی. اب آئیے ایک آخری مسئلہ جو ہمارے نئے فرمان کی تمیز بھی بنے گا. یہ جو مسئلہ اب میں شروع کرنے جا رہا ہوں یہ کئی مرتبہ مختلف عنوانات سے آیا, ایک مرتبہ اور سن لیجیے تاکہ وہ لوگ جو حرام تو نہیں کر رہے لیکن چاہتے ہیں کہ ان کے ثواب میں اضافہ ہو جائے ان کے لیے ایک مرتبہ پھر اس چیز کی یاد دہانی ہو جائے. ہماری شریعت میں عبادتوں کے سلسلے میں ایک لفظ ہے قربتن اللہ, یہ بہت زیادہ دہرایا جاتا اور تقریباً اسلامی دنیا کے ہر فرد کو یہ لفظ معلوم ہے. البتہ یہ دوسری بات ہے کہ اس کا صحیح مطلب بہت کم لوگوں کو معلوم ہے, کیونکہ لفظ قربت اتفاق سے اردو زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے اور اردو میں اس کے ایک اور معنی, اردو میں قربت کے معنی ہے قریب, نیئر ہونا, قریب ہونا. لیکن عبادتوں کی نیت میں جو ہم کہتے ہیں کہ نماز پڑھتا ہوں ظہر کی 4 رکعت واجب قربتن اللہ, اس کا مطلب وہ قریب ہونا نہیں بلکہ قربتن اللہ کا مطلب ہے حکم خدا کی وجہ سے. یہ قربتن اللہ کا ترجمہ یہی وجہ ہے کہ توضیع المسائل میں آپ وضو کی نیت دیکھ رہے مثلاً تو وہاں قربتن اللہ کا لفظ نہیں ہے, وہاں یہ ہے کہ شرائط وضو میں 8ویں شرط یہ ہے کہ وضو اللہ کے حکم کے تحت کیا جائے, تو قربتن اللہ کا مطلب ہوا اللہ کا حکم, میں یہ وضو کرتا ہوں اللہ کے حکم کے تحت, میں یہ نماز پڑھتا ہوں اللہ کے حکم کے تحت. اب حکم واجب بھی ہوتا ہے حکم مستحب بھی ہوتا ہے, قربتن اللہ میں سب آ گئے. بعض ایسی چیزیں ہیں کہ جس میں اللہ کا کوئی حکم نہیں اور ہم اپنی خوشی سے اس کام کو کرنا چاہتے ہیں, وہاں پر پھر آپ قربتن اللہ کی نیت نہیں کر سکتے. اچھا ہمارے یہاں عوام کو عام طور پہ تو یہ پتا نہیں کہ قربتن اللہ کے معنی کیا ہے اور کہاں کا اللہ کا حکم ہے کہاں کا اللہ کا حکم نہیں, وہ تو جیسا کتابوں میں لکھا ہے بزرگوں سے سنا ہے معاشرے میں ہوتا آیا ہے اسی کی پیروی کرتے چلے جاتے ہیں, تو کہے وہ جاہل ہیں اس اعتبار سے گناہگار تو نہیں, لیکن وہی مسئلہ کہ عبادت جتنی علم کے ساتھ ہوگی اس کا ثواب بڑھتا جائے گا, جتنی جہالت کے ساتھ ہوگی صحیح تو رہے گی لیکن ثواب کم ہوتا جائے گا. جاہل کی 70 رکعت نماز عالم کی 2 رکعت نماز کے برابر اسی اعتبار سے ہوگی, تو وہ لوگ غلطی تو نہیں کر رہے گناہگار تو نہیں, لیکن اگر کوئی آدمی صحیح تحقیق کے بعد یہ دیکھتے ہوئے کہ کون سی عبادت میں اللہ کا حکم ہے تو وہاں میں وہ نیت کروں, کون سی عبادت میں اللہ کا حکم نہیں میں اپنی خوشی سے کر رہا ہوں تو وہاں میں دوسری نیت کروں, ان کے لیے یہ مسئلہ بیان ہو رہا. تو وہ عبادتیں جن کے لیے اللہ کا حکم آیا اس میں نیت ہوگی قربتن اللہ کی, اور وہ عبادتیں جس میں اللہ کا حکم نہیں آیا ہے اس میں نیت ہوتی ہے رجائے مطلوبیت کی, جسے مختصر کر کے روایت کتابوں میں خصوصاً توضیع المسائل میں رجا کہا جاتا, جیسے قربتن اللہ کو مختصر کر کے قربت کہا جاتا, رجاء مطلوبیت کو مختصر کر کے رجا کہا جاتا. اچھا رجا کے بارے میں ایک بات اور بتا دی جائے کہ اسلام کے جتنے بھی احکامات ہیں ان کی 3 قسمیں, ایک وہ کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ فلاں کام کرو چاہے واجب چاہے مستحب, اس میں آپ نیت کریں گے قربتن اللہ اللہ کا حکم. ایک وہ کہ جس سے اللہ نے روکا ہے کہ خبردار یہ کام نہ کرنا, وہ تو آپ کسی بھی نیت سے نہیں کر سکتے, کسی بھی نیت سے جس میں ممانعت آ گئی ہے صاف صاف اس کو آپ کسی بھی نیت سے نہیں کر سکتے. مثلاً اگر کوئی آدمی اتوار کے دن جمعے کا غسل کرنا چاہے یا پیر کے دن جمعے کا غسل کرنا چاہے, اگر وہ قربتن کی نیت نہ کرے کہ میں اللہ کا حکم نہیں, رضا کی نیت کرے کہ میں اپنی خوشی سے کر رہا ہوں, تب بھی وہ جائز نہیں کیونکہ منع کیا گیا. یا مثلاً اگر کوئی آدمی عید کے دن روزہ رکھنا چاہے, یہ نیت کر کہ ٹھیک ہے حکم تو نہیں آیا روزہ رکھنے کا لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ آج میں فاقہ کروں, وہ نہیں کر سکتا اس لیے کہ وہاں الٹا حکم موجود ہے کہ عید کے دن روزہ رکھنا حرام. ہاں اگر وہ روزے کی نیت نہ کر اور سارا دن کچھ کھائے پیے بغیر اسی طرح سے عید کا دن گزارے جیسا رمضان کا دن گزارتا تو وہ گناہگار نہیں. لیکن اگر وہ یہ کہہ کے روزے کی نیت کر دے کہ بھائی اللہ نے حکم نہیں کیا, میرا دل چاہتا ہے میں روزہ رکھوں, تو یہ گناہ اور حرام ہو جائے. اسلام کے وہ احکامات جس میں حکم آیا ہے اس کو قربت کی نیت سے کریں, جس میں پابندی آ گئی ہے کہ خبردار تم یہ کام نہیں کر سکتے. انسان ایک نماز پڑھ اور ہر رکعت میں ایک کے بدلے دو رکوع کر, یہ نیت کر کے کہ ایک رکوع کا حکم آیا دوسرا میں اپنی خوشی سے کر رہا ہوں. رکوع کیا چیز, کوئی شراب تو نہیں ہے, کوئی جوا تو نہیں ہے, اللہ اس کو آپ اپنی خوشی سے کر سکتے ہیں, یہ کہہ کر کہ رجائے مطلوبیت سے میں کر رہا ہوں, یعنی اللہ نے حکم تو نہیں دیا لیکن روکا بھی نہیں منع بھی نہیں کیا تو میں کر رہا ہوں, شاید میرا پروردگار اس چیز کو مجھ سے قبول کر دے. تو رجائے مطلوبیت وہ تمام نیکی کے اعمال جن کا اسلام میں حکم نہیں آیا آپ اپنی خوشی سے کر رہے ہیں کہ ایک اچھا کام ہی تو میں کر رہا ہوں, میرا اللہ شاید مجھ سے خوش ہو جائے میں کر لوں, لیکن یہ نیت انہی چیزوں میں ہوگی جن سے اسلام نے روکا نہیں منع نہیں کیا. جیسے جو اکثر مثالت کی جاتی ہے کیونکہ بعض لوگ اس مسئلے کو بلا وجہ اٹھانے لگتے ہیں کہ یہ کونڈے وغیرہ یا دوسرے سفرے اور دسترخانوں میں اگربتی یا موم بتی وغیرہ جلانا اگر کوئی قربت کی نیت سے کرے کہ ایسا واجب ہے یا مستحب ہے تو وہ گناہگار, لیکن اگر کوئی رجا کی نیت سے کرے کہ ٹھیک ہے قبر پہ اگر بتی جلانے کا اللہ نے حکم نہیں دیا میرا دل چاہ رہا ہے اس لیے میں جلا رہا ہوں تو کوئی اس میں حرج نہیں. ہاں اگر یہ ان چیزوں میں سے ہوتا جن سے اسلام نے روکا تھا منع کیا تھا تو رجا کی نیت سے بھی کوئی کام نہیں کیا جا سکتا ہے. تو خیر یہ ٹیکنیکل باتیں ہوئی لیکن تین قسم کے مسئلے اسلام میں جن چیزوں سے اللہ نے روکا وہ آپ کسی بھی نیت سے نہیں کر سکتے. پانچ رکعت کی نماز, نماز ہے کہ اللہ کا ذکر لیکن پانچ رکعت کی نماز آپ نہیں پڑھ سکتے اس اعتبار سے کہ منع کیا گیا ہے کہ اسلام میں چار رکعت سے زیادہ ایک نماز ہو ہی نہیں سکتی. لیکن چار رکعت کی نماز جب آپ کا دل چاہے آپ مستحب کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں, یا دو رکعت نماز جب دل چاہے آپ پڑھ سکتے ہیں. یہ کچھ مثالیں ایسی ہیں کہ بہت اچھی تو نہیں ہیں لیکن میں بات کو مختصر کرنا چاہتا ہوں. تو تین قسم کی چیزیں دنیا میں پائی جاتی ہیں, جس میں اللہ نے حکم دیا ہے وہ قربت کی نیت, جس میں اللہ نے روکا ہے وہ آپ کسی بھی نیت سے نہیں کر سکتے, اور جس میں نہ حکم دیا اللہ نے نہ منع دیا اس میں آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ میں کھلا کام کر رہا ہوں. جیسے کچھ لوگ اگر بتی جلاتے کہ یہ مستحب ہے جلانا تو وہ غلط ہو گئے, مستحب کا مطلب اللہ کا حکم. تو جس کام میں نہ اللہ نے روکا ہے نہ حکم دیا ہے اس کو آپ کر تو سکتے ہیں مگر قربت کی نیت سے نہیں کر سکتے, یہ کہہ کے نہیں کر سکتے کہ یہ اللہ کا حکم ہے. اچھا اس میں تو بہت سی باتیں عوام کے لیے تو بیکار میں نے عرض کیا لیکن جو اپنے ثواب کو بڑھانا چاہے, اب یہ جو میں نے تیسری بات کہی کہ نہ اللہ نے حکم دیا نہ اللہ نے روکا وہ آپ رجا کی نیت سے کر سکتے ہیں. اس میں وہ تمام باتیں آ گئی جو معاشرے میں مشہور ہیں کہ جی اسلام میں یہ حکم ہے لیکن وہ معتبر روایت سے ثابت نہیں. لوگ تو کبھی اتنا دور چلے جاتے ہیں دین سے کہ قرآن کی محکم آیت بھی ہے تو انکار کر دیتے ہیں کہ جب تک کہ ہماری عقل میں نہیں آئے گی ہم نہیں مانیں گے, اور کبھی اتنا زیادہ دین کے قریب آ جاتے ہیں کہ اگر غلط غلط حدیث بھی ہو لیکن کتاب میں لکھا ہو کہ امام صادق نے یہ فرمایا تو اس کے اوپر اب جان قربان ہو جاتی کہ نہیں اگر کوئی عالم کہے کہ یہ واجب نہیں ہے تو ہم اس کو قتل کرنے کو تیار. یہ دونوں طریقے بالکل غلط, صرف امام صادق کا نام لے کے اگر کوئی حدیث کتاب میں آ گئی یہ ثابت نہیں ہے کہ یہ حدیث بالکل صحیح, یہی تو ایک مجتہد کا کام. تو وہ تمام حدیثیں بھی رجا کے مسئلے میں آ گئی کہ جو کتابوں میں ہے پتا نہیں کہ صحیح ہے یا غلط, اس پر بھی آپ عمل نہیں کر سکتے امام کا حکم سمجھ کے, ورنہ آپ گناہگار ہوں رجا کی نیت سے کریں گے. اب مثلا دو چھوٹی مثالیں, امام زمانہ کا نام سن کے سر جھکا لینا مثلا، یہ رضا کی نیت سے جائز ہے، قربت کی نیت سے جائز نہیں، سوائے ان لوگوں کے کہ جن کے پاس مسئلے کی کوئی معلومات بھی نہیں. بے شک بعض روایتوں امام زمانہ کے جو حقوق ہم پر اور آپ پر ہیں ان میں ایک حق یہ ہے کہ جب امام کا نام آئے تو احترامن سر جھکا لو، یا امام کا نام سن کے کھڑا ہو جانا، جو بہت سی جگہوں پر رائج ہے، خصوصاً خطبہ جمعہ میں، دعا افتتاح میں یا اس قسم کے دیگر اعمال میں. یہ ساری چیزیں اگر کوئی غربت کی نیت سے کرے تو وہ صحیح نہیں، بلکہ گناہگار بھی بن سکتا اگر معلومات اس کے پاس پہنچ جائے اور پھر بھی نہ مانے، اس لیے کہ وہ ساری حدیثیں بہرحال ضعیف ہیں جس میں امام کا نام سن کے کھڑے ہونے کا یا سر جھکانے کا حکم دیا گیا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے جو لوگ خود نکال لیتے ہیں کہ آپ امام کا نام آئے تو نام کھڑے ہو سکتے ہیں نہ سر جھکا سکتے ہیں، نہیں، یہ قربت کی نیت سے تو یہ عمل نہیں ہو سکتے، کیونکہ قربت کی نیت سے وہی عمل ہوں گے جو بہت ہی معتبر حدیث یا قرآن کی آیت سے ثابت ہے. لیکن اگر خدا منع کر دیتا ہے اس چیز کو، پھر یہ تھا کہ یہ عمل کسی بھی نیت سے نہیں ہو سکتا. لیکن یہ تیسری قسم کی چیزوں میں آ گیا کہ نہ اللہ نے حکم دیا ہے، یعنی دیا بھی ہوگا تو ہم تک نہیں پہنچا، اور نہ ہی اللہ نے منع کیا. اب رضا کی نیت سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے امام کا نام آیا تو ہم سر جھکاتے ہیں، ہمارے امام کا نام آیا تو ہم احترام میں کھڑے ہوتے ہیں، لیکن قربت کی نیت سے یہ عمل کرنا صحیح نہیں. یہ مثال میں نے اس لیے دی کہ یہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ رائج ہے. اب اس مثال کے بعد اصل مسئلہ میں بتاؤں اور پھر آج کے عنوان پر آ جاؤں. اب آئیے ایک اور مسئلہ آغاز پوری کے مقلدوں کے لیے. ہمارے مجتہدین میں، آج میں بہت ہی زیادہ ٹیکنیکل گفتگو کر رہا ہوں اس اعتبار سے کہ میرا اندازہ یہ تھا کہ بہت کم لوگ پہنچیں گے، زیادہ تر آپ سیاہ پوش ہوں گے، لیکن بہرحال پھر بھی لوگ جو کہ آ گئے اور غلط وقت پہ آئے، یعنی جب بات چھڑ چکی تھی غلط ٹاپک پر، تو اب میرے لیے ممکن نہیں ہے اتنے جلدی اپنے موضوع کو بدل لینا، تو ایک آخری بات اور سن لیجیے. ان لوگوں سے معذرت کہ جن کو بڑی خشک اور عجیب سی گفتگو لگ رہی. ایک آخری بات، ابھی آپ نے سنا کہ قربت کی نیت سے وہ اعمال ہوں گے جس کا حکم ثابت ہو جائے، اور جس میں نہ تو حکم ثابت ہو نہ پابندی کوئی ثابت ہو، وہ آپ رضا کی نیت سے کر سکتے ہیں. یہ میں بہت مختصر کر رہا ہوں مسئلے کو، ورنہ اسی مسئلے پہ دو گھنٹے کی تقریر بھی میں کر چکا ہوں اور ابھی بھی گنجائش ہے، لیکن مناسب نہیں سمجھتا ہوں. اب آئیے ایک آخری بات اور، ہمارے مراجع جو فتویٰ دیتے ہیں تو وہ ایسے ہی تو فتویٰ نہیں دیتے، ان کو اس کے لیے پہلے بہت سی چیزیں ثابت کرنا پڑتی ہیں، قرآن سے اور حدیث سے ریسرچ کرنا پڑتی ہے، کچھ اصول بنانا پڑتے ہیں. ہمارے عام مجتہدین کے درمیان ایک اصول مشہور ہے، وہ بہت میں مختصر ایک جملہ کہہ دوں، اس کا نام ہے التسامح فی ادلۃ السنن. وہ یہ ہے کہ مستحبات اور مکروہات کی حدیثوں میں ذرا اسلام نے لچک رکھی ہے کہ اگر کوئی بہت ہی معتبر حدیث نہ بھی ہو مستحب کے لیے، لیکن ایک حدیث کچھ بیچ بیچ کی مل جائے، نہ تو غلط ہو نہ بہت ہی معتبر، ایک ایسی ہو کہ صحیح بھی ہو سکتی ہے اور معتبر بھی ہو سکتی، تو اگر مستحب کا فتویٰ ہے تو وہ ایسی حدیث پر بھی دیا جا سکتا. ہاں واجب اور حرام کے فتوے کے لیے تو بالکل پکی حدیث ہونا چاہیے، ورنہ مجتہد تو حق نہیں ہے کہ لوگوں سے کہے کہ فلاں کام واجب، پوری پکی حدیث ہونا چاہیے. لیکن مستحب کیونکہ کہتے ہی ایسے کام کو ہیں کہ لوگوں کو پہلے سے بتا دیتے ہیں کہ یہ کام آپ کا ضروری نہیں، تو ہمارے اکثر علماء کہتے ہیں کہ مستحبات اور مکروہات کی جو حدیثیں ان میں بہت زیادہ گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں. اب تسامح فی ادلۃ السنن، تسامح معنی تھوڑی آنکھیں بند کی جا سکتی، تھوڑا معیار کو گرایا جا سکتا، ادلۃ السنن مستحب چیزوں کی دلیلوں. لیکن آغاز خوری کے نزدیک یہ اصول ثابت نہیں. آغاز خوری کہتے ہیں کہ مستحب کے اندر بھی کیسے کوشش کیوں، بہرحال مستحب بھی اللہ کا ایک حکم ہے، اس کی بھی معتبر دلیل ہونا چاہیے. اسی لیے جو اکثر مستحبات توضیع المسائل میں لکھے ہیں وہ بھی آغاز خوری کے نزدیک ثابت نہیں. مثلا وضو کے مستحب کہ سیدھے ہاتھ سے شروع کرو گے تو مثال، یا وضو کا مستحب ہے کہ مثلا ایک سلو پانی میں وضو مکمل ہو جائے، یا وضو کا مستحب ہے کہ یہ ساری دعائیں پڑھو، اور جو مستحبات وضو ہیں کہ برتن اس طرف رکھو، اور ہاتھ دھونے میں مرد کس طرح سے ہاتھ دھوئے عورت کس طرح سے ہاتھ دھوئے، کتنے سارے مستحبات ہیں، نماز کے کتنے مستحبات ہیں. آغاز خوری کے نزدیک ان میں سے اکثر مستحبات بھی ثابت نہیں. باقی علماء کے نزدیک کیوں ثابت ہے؟ بہرحال مستحبات کی حدیثیں بڑی کمزور، اتنی کمزور بھی نہیں جتنا لوگ سمجھتے ہیں، مستحب کے اعتبار سے کمزور. لیکن باقی علماء کہتے ہیں کہ مستحب اور مکروہ میں تو بہرحال طرف چشم پوشی کی جائے گی، آنکھیں بند کی جائیں گی، جب عمل کرنے والے کو ہی پتا کہ بھائی ہم چھوڑ سکتے ہیں تو کیا ضرورت ہے زیادہ گہرائی میں جانے کی؟ اگر کوئی کہتے ہیں میرے نزدیک یہ وضو نہیں چلے گا تو وضو غسل اور نماز کے بھی اکثر مستحبہ اگر کوئی کے نزدیک ثابت نہیں، چنانچہ وہ اپنے مقلدوں کو ایک مشورہ دیتے ہیں کہ میری کتاب میں بھی جتنے مستحبات و مکروہات آپ کو نظر آئیں بہتر یہ ہے کہ آپ رجا کی نیت سے اس کے اوپر عمل کریں، لیکن کوئی حرام نہیں ہو رہا، کوئی گناہ نہیں ہو رہا اگر کوئی قربت کی نیت سے عمل کرے، لیکن بات ہو رہی ہے ثواب کی۔ آغائے خوئی کے مقلد میری جو تقاریر آغائے خوئی کے فتوے کی روشنی میں ہوں گی، جو کتابیں آپ کو آغائے خوئی کے قلم سے ملیں گی، اس میں جو مستحبات و مکروہات لکھے ہیں ان میں بھی ان کے مقلدوں کے لیے بہتر کہ رجا کی نیت سے اس پر عمل کرے تاکہ ان کا ثواب بڑھ جائے۔ یہ ایک عام سی بات میں نے بیان کی۔ اب آئیے ہمارا آج کا موضوع اب شروع ہونے جا رہا۔ آج کے موضوع کی وجہ کیا، جو اب شروع ہونے جا رہا اس کی وجہ کیا؟ اس کی دو وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ الحمدللہ اب ہمارے بزرگوں اور نوجوانوں میں ایسا گروہ پیدا ہو چکا جسے یہ معلوم ہے کہ شریعت کے جو احکامات ہم تک آتے ہیں ان میں کیا چیز واجب ہے، کیا چیز مستحب ہے اور کیا چیز مستحب سے بھی کم ڈگری کی ہے۔ ایک زمانے میں جب مسائل کا یہ سلسلہ شروع کیا جا رہا تھا تو ایک خدشے کا یا ایک خطرے کا اظہار بعض بزرگوں نے اور بعض دوستوں نے کیا تھا کہ اگر لوگوں کو زیادہ معلومات فراہم کر دی جائیں تو اس میں ایک خرابی یہ پیدا ہوتی ہے کہ لوگ مستحبات اور مکروہات کو نظر انداز کرنے لگتے ہیں۔ بھائی چھوڑو اسے، یہ تو واجب تھوڑی۔ مثلاً ایک عام آدمی جس کو پتا نہیں کہ نماز میں کیا واجب ہے کیا مستحب ہے، اس کو تو یہ بتایا گیا کہ اذان سے شروع کر کے آخر نماز میں تسبیح پڑھو، دعا مانگو، سجدہ شکر کرو، زیارت پڑھو، یہ ہے پوری نماز۔ اسے نہیں پتا کہ یہ اذان سے لے کر زیارت پڑھنے تک کی نماز میں واجبات کتنے ہیں، مستحبات کتنے ہیں، کتنی چیزیں ضروری ہیں، کتنی چیزیں چھوڑی جا سکتی ہیں۔ تو نتیجہ کیا ہوتا تھا کہ ایک عام آدمی یا تو بالکل نماز نہیں پڑھے گا یا پڑھے گا تو پوری نماز پڑھے گا شروع سے لے کر آخر تک۔ اچھا، اب جب یہ مسائل شروع ہوئے آج سے 10-12 سال پہلے زیادہ زور و شور کے ساتھ، ویسے تو الحمدللہ ہمارے بزرگ علماء نے ہمیشہ سے مسائل کے سلسلے کو جاری رکھا، لیکن بعض مصلحتوں کی بنیاد پر ہر چیز کو بالکل واضح نہیں کیا جاتا۔ تو جس وقت یہ مسئلے اس انداز سے شروع ہوئے، اب تو اس انداز سے مسئلے بہت سے لوگ بتا رہے ہیں، لیکن جب یہ پہلی مرتبہ سلسلہ شروع ہوا تو خطرے کا اظہار بعض بزرگوں نے اور بعض میرے ساتھیوں نے کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس مسئلے بتانے کا ایک نگیٹو اثر ہو جائے، منفی اثر معاشرے پر ہو جائے، کہ اب لوگ مستحبات کو بالکل ہی چھوڑنا شروع کر دیں اور شروع شروع میں اس کے آثار نظر دیا۔ نماز پڑھنے کا آدمی کھڑا ہو تو چھوڑو، نماز اذان اور اقامت کو یہ تو مستحب، تو ضروری تو نہیں، کیا ضرورت ہے؟ نماز اس نے ختم کی، تین مرتبہ مثلا اللہ اکبر بھی نہیں کہا، تین سلام بھی نہیں پڑھے، سلام پڑھ کے کھڑا ہو گیا کہ بھائی باقی سب تو مستحب۔ تو یہ خطرے کا اظہار کیا گیا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ معلوم ہونے سے لوگ جو ہیں وہ ذرا زیادہ فائدہ اٹھانے لگے ان مسائل کا۔ اب جیسے روزہ شروع ہونے سے پہلے 15-20 منٹ کی احتیاط ہوتی تھی، زیادہ مسئلے پتہ چل گئے تو 2 منٹ کی احتیاط کرنے والے لوگ بھی سامنے آ گئے۔ تو یہ سارے خطرے اس وقت ظاہر کیے گئے، اور ایک ایسا دور آیا کہ بظاہر مجھے بھی محسوس ہونے لگا کہ مسائل کو غلط تو استعمال نہیں کیا جا رہا۔ بہرحال میں تو اپنی جگہ اپنے آپ کو صحیح سمجھ رہا تھا، خصوصاً یہ دیکھ کر کہ مستحبات لمبے ہونے کی وجہ سے بعض لوگ پورے عمل ہی کو چھوڑ دیتے ہیں، اور جس کی بہترین مثال میرے سامنے نماز شب آئی کہ نماز شب پڑھنے کی خواہش رکھنے والے بہت سے لوگ بھی نماز شب نہیں پڑھ پا رہے ہیں، اس لیے کہ چاروں قول اور 3 مرتبہ الحق و 70 مرتبہ تلوکل جنہ اور دیگر دعائیں، کہ ان کا دل چاہتا ہے لیکن اتنی لمبی نماز روزانہ تو چھوڑے، مہینے میں ایک دفعہ بھی مشکل ہو جاتی۔ اور جب اسی نماز کو باقی مستحبات کو کاٹ کے بہت ہی چھوٹا کر کے پیش کیا گیا تو میں یہ تو نہیں کہتا کہ معاشرے کی اکثریت نے نماز پڑھنا شروع کر، لیکن وہ جو پہلے نماز سے سب پڑھنے والے تھے ان میں یقیناً اضافہ ہو گیا۔ اسی طریقے سے اور بہت سے ایسے لوگ جو میرے چاروں طرف سے کہ پہلے اگر سحری کا وقت جو ختم ہوتا اس سے 1 منٹ کے بعد بھی کوئی چیز انہوں نے کھا لی، کیونکہ مسئلہ نہیں معلوم تھا، سمجھے روزہ غلط ہو گیا، اپنا پورا اگلے دن کا روزہ چھوڑ دیتے یا آج تو ہمارا روزہ غلط ہو گیا، جب مسئلہ پتا چلا کہ نہیں اس میں کتنی زیادہ احتیاط، یا نمازیں قضا ہو رہی مگر اذان اور اقامت اور یہ ساری چیز پڑھی جائے گی یا یہ سستی پیدا ہو جائے گی کہ بھائی ظہر کا وقت پتہ ہونے میں 5 منٹ رہ گئے، 5 منٹ میں تو ہم یہ 2 نمازیں نہیں پڑھ سکتے، چھوڑو اب دیکھا جائے گا، اور جب دیکھا جائے گا تو پھر تو دوبارہ باری نہیں آتی ہے اس عبادت کی۔ مستحبات اور واجبات معلوم ہونے سے کم از کم میں نے یہ دیکھا کہ اتنا ضرور ہوا کہ جو لوگ پہلے سستی اور غفلت میں سستی میں چھوڑ دیا کرتے تھے بہت سے عمل، سستی ان مانوں کی کہ بھائی ابھی تو ہم نجیز، ایک تصور ہے نا کہ نماز شروع کرنے سے آدھا گھنٹہ پہلے اس کی تیاریاں شروع ہو جاتی، پیر پاک کیے جائیں، کپڑے بدلے جائیں اور بہت ساری احتیاط کی جائے، اور مسا کرنا ہے تو سر کو دھویا جائے اور مانگ نکالی جائے اور تولیے سب کچھ کیا جائے، تو کبھی سستی آ جاتی ہے لوگ چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ کمی ہو گئی جب لوگوں کو پتا چل گیا کہ اس میں واجب کتنا ہے، احتیاط کتنی ہے، مستحب کتنی۔ لیکن اب تو الحمدللہ اس کا الٹا اثر دیکھنے میں آ رہا کہ وہی لوگ کہ جن کے بارے میں پہلے توقع تھی کہ یہ واجبات کو بھی مشکل سے انجام دیں گے، یا جیسے ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے کہ لوگوں کو اگر ہم 10 بات بتائیں تو وہ 5 پہ عمل کریں گے، اور اگر 5 ہی بتائیں تو 1 پر بھی عمل نہیں کریں گے، اس لیے ہم ذرا لمبا چوڑا کر کے دین کو پیش کرتے ہیں تاکہ آدھے دین پر صحیح وہ عمل کر لیں۔ کہیں کہیں یہ بات صحیح بھی، مثلاً سفر حج میں مجھے پتا کہ بہت سے ایسے مسائل ہیں کہ جو واجب سے بڑھ کے مجھے بتانا پڑتے ہیں تاکہ لوگ ذرا چھوٹ حاصل بھی کریں تو کم از کم واجب تو مل جائے، لیکن ہر جگہ تو یہ اصول نہیں چلے گا۔ الحمدللہ ایسے نوجوان اور ایسے بزرگ بہت کثرت سے سامنے آ رہے ہیں کہ ایک مرتبہ اس مرحلے سے گزرنے کے بعد کہ یہ واجب ہے یہ مستحب، شروع شروع میں مستحبات انہوں نے چھوڑ بھی دی، اب پھر یہ احساس ہو رہا کہ اگر مستحب ہے تو کوئی چھوڑنے کی چیز تو ہے نہیں، ہم اس کو انجام دیں گے اور وہ پہلے والوں کے مقابلے میں زیادہ ذوق اور شوق اور جوش و خروش سے ان کو انجام دیا جا رہا۔ تو نکاح کے مسائل میں بھی ہم نے مستحبات بہت بتائے، آج کی تقریب میں بھی ایک ایسے ہی ٹاپک سے متعلقہ فقط مستحب باتیں، جو پہلے بہت مشہور تھا بیچ میں کم ہو گیا لیکن اب پھر اس کی ضرورت پیش آ گئی۔ اور یہ جو میں بتا رہا ہوں اس سے پہلے ایک بات اور بتا دی جائے کہ مستحبات اور مکروہات کی اہمیت کو نظر انداز نہ کریں، معصوم کی اکثر یہ حدیث آئی ہے کہ شیطان زیادہ آسانی سے اسی کا شکار کر لیتا جو مستحبات اور مکروہات میں کمزور ہوتا، اور یہ بھی ایک حدیث میں نے اکثر پڑھی کہ شیطان کا ہتھیار بھی مستحبات و مکروہات ہیں، مومن کا ہتھیار بھی مستحبات و مکروہات۔ شیطان کا ہتھیار کب ہے؟ جب مومن کو پتا ہی نہ ہو کہ کیا چیز واجب ہے کیا مستحب، وہ تو سمجھ رہا ہے کہ مستحب بھی واجب کے برابر ہے تو شیطان اس کو شکار کر لیتا۔ جیسے اکثر میرے ایک دوست مثال دیا کرتے ہیں، کالا جوتا کیونکہ مکروہ ہے اس لیے چوری کا جوتا پہنا جا سکتا ہے، ڈاکے کا جوتا پہنا جا سکتا ہے، کالا جوتا نہیں پہنا جا سکتا، یہ شیطان کا ہتھیار۔ اس طرح سے مستحبات کو ذہن میں ڈال دیتا ہے کہ واجبات چھوٹ جائیں تو چھوٹ جائیں، مستحب نہ چھوٹے۔ اور مومن کا ہتھیار کب ہے؟ جب اسے پتا چل جائے کیا واجب ہے کیا مستحب ہے، تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے کہ شیطان اس پر حملہ کر ہی نہیں پاتا کیونکہ اس نے اپنے واجبات کے باہر ایک اور باؤنڈری کھینچ رکھی ہے مستحبات۔ شیطان کے زیادہ حملے اسی پر ہوتے ہیں، اور جب مستحبات کی دیوار ٹوٹتی ہے مومن کو پتہ چل جاتا ہے اس کا واجبات کی دیوار اس کی بالکل محفوظ رہتی، یہ روایتوں میں آیا۔ اور واجبات اور حرام کی پابندی تو ضروری، مستحبات اور مکروہات کو آپ چھوڑ سکتے ہیں لیکن ان کی توہین نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی آدمی توہین کر چھوڑو کیا رکھا ہے تو بالکل بیکار باتیں، وہ گناہگار ہو جائے۔ ہاں وہ کہے کہ اذان کا بھی اسلام نے حکم دیا لیکن ایک سہولت یہ ہے میں اس سے فائدہ اٹھا رہا ہوں تو کوئی حرج نہیں۔ اور آخری سے آخری بات یہ کہ مستحبات اور مکروہات جو ہیں یہ عام لوگوں کے لیے تو ہیں لیکن بعض اوقات مسئلہ بدلنے سے کچھ لوگوں کے لیے ان میں تبدیلی آ جاتی۔ جیسے ایک عام آدمی کے لیے جتنا عام اعمال اور دعائیں مستحب ہیں ایک عالم کے لیے اتنا مستحب نہیں، کیونکہ اگر عالم عام آدمی کی طرح اتنا وقت مسلے پر بیٹھ جائے تو اس کی استقبالیت میں فرق پڑے۔ اب دیکھیے ہمارا کون سا مسئلہ شروع ہونے جا رہا، سفر انسانی زندگی کا ایک اہم ترین حصہ، اور اسلام نے باقی تمام مسائل کی طرح سفر جو انسان کرے ٹریول جرنی اس کے لیے بھی کچھ مخصوص احکامات بتائیں جو واجب کے برابر تو نہیں لیکن ان کی بڑی تاکید ہے اور خصوصیت کے ساتھ ایسے آدمی کے جو ڈبل فائدہ حاصل کرنا چاہے، وہ یہ چاہے کہ میرا یہ سفر جو دنیا کے کسی کام کے لیے ہے مگر یہ بھی مجھے ثواب دلوا دے، میرا یہ دنیاوی سفر بھی عبادت بن جائے، اور پھر وہ یہ بھی چاہے کہ سلامتی کے ساتھ یہ سفر مکمل، اس کے لیے چند مخصوص آداب بتائے گئے۔ سفر کے آداب کی دو قسمیں کی ہیں علماء، ایک وہ کہ جو ہر سفر کے لیے چاہے آپ مقدس سفر پہ جائیں یا کسی عام سفر پر، اور یہ تو تقریباً 20 ہے، 20 ایسے مستحبات ہیں کہ جو ہر سفر میں خیال رکھنا چاہیے. اس کے بعد تقریباً 8 یا 10 ایسے مستحبات ہیں جو حج عمرے اور زیارت کے سفر کے لیے. تو حج عمرے اور زیارت پر جانے والوں کو تو دونوں فہرستوں پہ عمل کرنا چاہیے. اور اگر کوئی آدمی نہیں خالی کاروبار کے لیے جا رہا ہے, ملازمت کے لیے جا رہا ہے, کسی رشتہ دار سے ملاقات کے لیے جا رہا ہے, یا کل سیرو فی الارض قرآن کے حکم کے زمین میں گھومو جس پر عمل کرنے جا رہا, تو اس کے لیے یہ خالی پہلی فہرست ہے جس پر عمل کرنا واجب تو نہیں ہے لیکن اس کے لیے بہت بہتر ہے. سفر کے مستحبات مفاتیح الجنا میں بھی آپ کو ملیں گے. یہ دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے زیارت کے آداب سے پہلے, اور ساتھ ساتھ یہ تہذیب الاسلام میں بھی آپ کو ملیں گے. لیکن مفاتیح اور تہذیب الاسلام میں جو آداب ہیں وہ ان کتابوں کے لکھنے والوں کے نظر میں, اور ہم جو اس وقت اپنا موضوع بنا رہے ہیں وہ ہے کہ آیت اللہ خمینی اور آیت اللہ خود ان کے نزدیک ان میں سے کتنے ایسی حدیثوں سے ثابت ہے کہ ان کو مستحب مانا جائے. البتہ آغاز خود کا وہ نظریہ ساتھ ساتھ ذہن میں رکھیے گا جسے میں نے شروع میں بیان کر دیا. یہ 20 ایسے آداب کہ جن کے بارے میں علماء نے, ہمارے موجودہ مراجع نے لکھا کہ سفر شروع کرتے ہوئے اور سفر کے دوران ان کی پابندی کرنے کی انتہائی تاکید آئی ہے, اور اس کے دنیاوی اور اخروی دونوں فائدے ہوتے ہیں. آخرت کے لیے بھی یہ سفر بہتر بن جاتا ہے, اور دنیا کے اندر بھی اس سفر میں سلامتی انسان کو حاصل ہوگی. اب ان کا بیان شروع ہونے جا رہا ہے, لیکن پھر ایک مرتبہ ایک مثال دے کر بات کو واضح کر دیا جائے کہ یہ جتنے بھی ابھی آپ فہرست سنیں گے آج اور آئندہ تقریر, جس کا ٹاپک صرف سفر, اور خصوصیت کے ساتھ اس لیے میں نے اس ٹاپک کو لیا کہ حج کا زمانہ قریب آ رہا, ایک بڑی تعداد مومنین کرام کی حج پہ جانے والی, وہ بھی ان آداب کا خیال رکھے. پھر عرفہ قریب آنے کی وجہ بہت سے صاحبان ایمان میری اطلاع میں ہیں کہ جو زیارت امام مظلوم کے لیے کربلا معلہ جانے کی تیاری کر رہے ہیں, اور اس کے علاوہ ذیقعدہ کے مہینے میں کیونکہ امام رضا کی ولادت کی مخصوصی ہے تو بہت سے قافلے ایران جانے کی تیاری کر رہے ہیں. ذیقعدہ اور ذیلحجہ ایسے مہینے کہ جن میں عام طور پر حج اور زیارت کے سفر ہوتے رہتے ہیں, اس اعتبار سے جو واقعان مستحبات کی پابندی کرنا چاہے کہ میرا یہ سفر بہتر سے بہتر اور کامل سے کامل ہو جائے, اس کے لیے یہ آج کی تقریر کے چند منٹ اور آئندہ جمعے کی پوری تقریر ہوگی. اب یہ مستحبات جو شروع ہونے جا رہے ہیں, اس کے شروع میں ایک مثال کے ذریعے سے اس بات کی وضاحت کی جو ابھی آپ نے سنی. یہ سارے مستحبات اور یہ سارے مکروہات جو ابھی آپ سنیں ان کی اسلام میں ایک اہمیت, لیکن اگر کبھی ان میں اور واجب میں ٹکراؤ ہو جائے کہ مستحب پر عمل کرنے جائیں تو واجب چھوٹ رہا اور واجب پر عمل کریں تو مستحب چھوٹ رہا, تو یاد رکھیے کہ پھر تو یہ مستحبات چھوڑ دینا پڑیں گے. تو میں چھوٹی چھوٹی مثالیں پیش کر دوں. پہلی مثال یہ ہے کہ مثلاً ان قریب آپ سنیں گے, اور ابھی سننے سے پہلے ہی آپ کو علم میں یہ مسئلہ ہوگا کہ جن تاریخوں میں سفر کرنے کی انتہائی مذمت آئی ان میں ایک ہے عمر ذر اقرب. عمر ذر اقرب اسلام کا خصوصی مسئلہ, اور نکاح کے بارے کے سلسلے میں گفتگو کے دوران اس کی کافی تشریح ہو گئی. سفر میں بھی آپ سنیں گے کہ ان تاریخوں میں سفر کر انتہائی کراہیت رکھتا ہے کہ جب عمر در اقرب ہو. یہ میں مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ 87 میں یہ واقعہ آیا تھا. یہ تو ٹھیک ہے مستحب, لیکن بعض سفر ایسے ہوتے ہیں کہ انسان کے اختیار سے باہر ہے ان کی تاریخ. کاروبار کا سفر, ملازمت کا سفر, تعلیم کا سفر, پکنک یا سیر و تفریح کا سفر تو ایسے ہیں کہ آدمی اس میں رد و بدل کر سکتا ہے. لیکن جیسے حج کا سفر, حج کے سفر ایسا سفر کہ اب ہم کو یہ سہولت نہیں کہ جس تاریخ کو ہم چاہے جا سکتے ہیں, اور یہ صرف ہماری ہی بات نہیں بلکہ یہ مسئلہ تقریباً ساری دنیا کا ہے کہ سعودی حکومت نے کچھ ایسا نظام بنایا کہ ویزا بہت مختصر مدت کے لیے کھولا جاتا ہے, تاریخیں بہت کم ہوتی ہیں جس کے اندر آپ کو سعودی عرب پہنچ جانا, کیونکہ ایک تاریخ کے بعد سعودی عرب میں داخلہ بند. اور ایئر لائن پہلے تو ہر ایئر لائن کو حق تھا, اب مخصوص کر دیا کہ نہیں صرف دو ایئر لائن ایسی ہیں کہ جو حاجیوں کو لے جا سکتی ہیں, جس کی وجہ سے باقی دنیا سے سفر کرنے والے جو پہلے آزاد تھے اب ان کے لیے بھی بہت محدود ہو گیا کہ انہی تاریخوں کے اندر ہم کو جانا پڑے گا. سفر حج واجب سفر عام طور پہ واجب ہوتا. 87 میں یہ واقعہ پیش آیا کہ لندن سے جو قافلہ آ رہا اتفاق سے ان کو وہ جہاز ملا کہ جس دن قمر در اقرب تھا, اور بالکل اختیار نہیں تھا کیونکہ لندن سے صرف سعودیہ اور برٹش ایئر ویز یہ دو ایئر لائنز ایسی ہیں جن کو حاجی لے جانے کا حق ہے، اور کوئی ایئر لائن حاجی کو نہیں لے جا سکتی، اور ان دو کی فلائٹ محدود تھی، رش زیادہ تھا، اس کے علاوہ کوئی گنجائش نہیں تھی. اب وہاں یہ مسئلہ پیش آیا کہ بعض لوگوں نے جو ان چیزوں میں زیادہ احتیاط کرتے سنتے چلے آ رہے ہیں کہ قمر اور اقدام میں سفر نہیں کرنا، انہوں نے روکا اپنے گھر والوں کو. شوہر بیوی کا کیس تھا، شوہر حج کر چکے تھے، بیوی حج پہ جا رہی، مسائل سن کر کے عورت پر بھی حج واجب ہوتا، ساتھ ہی ان کے تعلقات میں نزاکت پیدا ہو گئی، لیکن بہرحال بیوی نے اس مسئلے پر عمل کیا. اور ذرا تعجب کی بات، کیونکہ ان چیزوں میں عورتوں میں زیادہ وہم ہوتا، لیکن کہا کہ یہ واجب سفر ہے، قمر درخت کو اس موقع پر میں نہیں مانوں گی. بیوی کا پوائنٹ صحیح تھا اور وہی ہونا چاہیے تھا کہ اگر قمر درخت کا خیال کرنا مستحب اور حج سے جانا واجب، اگر اتنا اختیار ہو کہ تاریخیں بدلی جا سکے بغیر زحمت کے تو ٹھیک، لیکن اگر وہی ایک تاریخ ہے اس میں چھوڑ دیتی وہ عورت، تو پھر اس سال تو وہ حج پہ نہیں جا سکتی. اور سفر حج واجب فوری، نماز کی طرح سے نہیں ہے کہ ایک بجے وقت آیا زہر کا تو آپ 6 بجے تک چھوڑ سکتے، اگر اس سال واجب ہوا تو اسی سال جانا، وہ بیوی چلی گئی. اور اتفاق سے اسی سال سعودی عرب میں گردن توڑ بخار کی وبا پہلی مرتبہ بہت بڑے پیمانے پر پھیلی، جس کے بعد اب تو ہر حاجی کو اس کا ٹیکہ لگوانا پڑتا، اسی سال کی وجہ سے 87 کی وجہ سے. تو وہ عورت لندن سے آئی تھی، سعودی عرب کے ماحول میں گرد و غبار زیادہ تھا، بالکل ایڈجسٹ نہ ہو پائے. ہمارے انڈیا پاکستان کے لوگ تو پھر بھی کھینچ لیتے ہیں وہاں کے ماحول، چنانچہ وہ اس بیماری میں مبتلا ہو گئی. لندن والوں کا اس سے بہت کم ہوتا ہے، عرفات کے میدان میں مبتلا ہوئی، فوراً واپس آئے لندن اور ان کا انتقال ہو گئے. اس کے بعد جب میں ایام اعظم میں لندن پہنچا تو وہاں ایک بہت بڑا یہ مسئلہ بنا ہوا. اچھا، اب ان کے گھر والے جو جہاں ایک بڑا ہنگامہ ہو چکا، ان کو تو اپنی بات پہ اور یقین ہو گئے، اور ساری ذمہ داری اس مسئلہ بتانے والے پہ ڈالی جا رہی کہ ہم کہہ رہے تھے کہ قمر درخت کا سفر صحیح نہیں ہوتا، اور یہ مثال موجود ہے کہ جس عورت نے مخالفت کی وہ لندن ایئرپورٹ پہ جہاز سے اترتے ہی سیڑھیوں سے گری اور اپنے گھر وہ نہیں پہنچ پائی تھی، ہاسپٹل گئی، ہاسپٹل سے میت اس کی گھر میں آئی. اور ایک ایسی مثال کے بعد میں کیا بولے، بالکل ثبوت موجود کہ قمر درخت کے اندر انہوں نے حج کیا، اس لیے آپ دیکھیے کہ ان کی کیا حالت ہوئی. وہاں پہ میں نے بھی بہت کچھ سمجھایا لیکن وہ لوگ اب تک نہیں مان رہے. پاکستان آ کر پتا چلا کہ یہاں بھی اس فکر کے لوگ پائے جاتے ہیں. تو اگر اتنی بڑی مثال بھی آپ کے سامنے آ جائے کہ فلاں نے مستحق کے خلاف ورزی کی، اس لیے وہ مر گیا اور اپنے گھر واپس نہیں آ پایا، اسپتال سے میت واپس آئے، تب بھی بہرحال واجب کی اہمیت زیادہ رہے گی اور مستحق کینسل ہو جائے گا. پھر یہ تو ایک واقعہ پیش آیا. اب ایک میں چھوٹی سی مثال اور دے دوں، اصل ٹاپک ان شاء اللہ آئندہ جمعے کو شروع ہوگا. ابھی آپ دیکھیں گے سفر کے مستحبات میں غالباً 6ٹا یا 7واں مستحب آئے گا. یہ مستحب ہے سفر کرتے ہوئے کہ آدمی رات کے شروع کا جو حصہ اس میں سفر نہ کرے، آخری رات میں سفر کرے. مثلاً ہم کو جانا ہے لندن، 2 پروازیں، 1:30 بجے یا 8 بجے رات کو جاتی ہے اور 1 رات کے 3 بجے جاتی ہے. اب مستحبات میں سے یہ ہے کہ آدمی 3 بجے والی پرواز کو اختیار کرے، ابتدائی شب والی پرواز کو اختیار نہ کرے. اور اسی طرح سفر سے واپسی کا بھی ایک مستحب، جو آپ کو یاد ہوگا نکاح کے مسائل میں گزرا ہے، اس کی وضاحت بعد میں ہوگی. یہ ایک مستحب ہے، تمام علماء اس کو مانتے ہیں کہ اول شب کا سفر مکروہ. ایک تو یہ ہے نا کہ آخری شب میں مستحب اور باقی مستحب نہیں، نہیں الٹا مقصد، اول شب میں کراہیت رکھتا ہے عمل سفر اور آخری شب میں مستحب. اب یہ مسئلہ بالکل واضح ہے اور ہر کل انسان اس کی پابندی کرنا چاہیے، لیکن ایک مقام پر یہ مسئلہ بھی واجب سے ٹکرا رہا، وہ بھی میں حج کی مثال دے دوں کیونکہ بہت ہم قریب یہ مسئلہ پیش آنے والا. آپ کو پتا ہے کہ ہماری فقہ کے مطابق مردوں کے لیے احرام کی حالت میں کھلی گاڑی کا سفر واجب ہے، بند گاڑی میں سفر نہیں کر سکتے مرد حضرات. عورتوں کو تو اجازت ہے، مردوں کو یہ اختیار نہیں، بلکہ ان کو ایسی گاڑی میں سفر کرنا ہے جو کھلی، جس میں چھت نہ ہو. سعودی عرب کے اندر آج کل کے ماحول میں ایسی گاڑی ملنا بہت ہی مشکل، تقریباً ناممکن بن جاتا. خصوصیت کے ساتھ اگر کھلی گاڑی میں سفر کرنے والوں کی تعداد کم، چھوٹی سے چھوٹی بس وہاں 40 کی ہوتی، 20 آدمی اگر جانا چاہتے ہیں تو 20 آدمیوں کے لیے 40 کی گاڑی نہیں ملے. اچھا، اب اس موقع پر آ گئے کھلی کے مقلدوں کا تو مجبوری کا مسئلہ، مگر امام خمینی کے مقلدوں کے پاس اب ایک اختیار اور. امام خمینی فرماتے ہیں کہ یہ مسئلہ دن کا ہے، رات کا نہیں. اگر کوئی آتی رات کے وقت بند گاڑی میں چلا جائے کوئی بات نہیں ہے، اس کا جائز سفر، لیکن اگر دن کے وقت بند گاڑی میں جائے تو بغیر مجبوری کے جائے تو وہ گناہگار ہوگا. اچھا جس مسئلے کی وجہ سے ہوگا کیا کہ کیونکہ یہ معلوم ہے کہ وہاں کھلی گاڑی تو نہیں ملے گی, تو اگر کھل والے تو بالکل ان کے مجبوری, کیونکہ اگر کھل کے دن ہو یا رات ایک ہی مسئلہ, وہ مجبوری کے مسئلے سے فائدہ اٹھا کے بند گاڑی میں چلے جاتے ہیں. لیکن اگر امینی والوں کے پاس مجبوری کا بہانہ نہیں چلے, اگر وہ رات رات سفر کر سکتے ہیں تو کیونکہ اگر امینی کے نزدیک رات میں سفر کرنا حرام نہیں, دن میں سفر حرام, تو ان پر واجب ہے کہ وہ رات میں جائیں اور بند گاڑی میں جائیں. لیکن اگر وہ رات کے آخر میں سفر شروع کریں تو وہ ڈیڑھ گھنٹے کے بعد دن نکل آئے گا اور پھر وہی حرام ہو جائے گا. ہاں اگر وہ بالکل شروع رات میں سفر کرے, مثلا 8 بجے رات کو, تو جتنے بھی سفر سعودی عرب کے اندر ہیں یا کراچی سے سعودی عرب کا, وہ سب 4-5-6 گھنٹے میں مکمل ہو جاتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ 8 بجے جائیں گے, 2 بجے اپنے گھر تک پہنچ جائیں گے. اب یہاں پر اگر امام خمینی کا مقلد, تو ایک اس کے لیے مستحب ہے کہ مکروہ ہے کہ اول شب میں سفر نہ کرے بلکہ آخر شب میں کرے, دوسری طرف اس کے لیے حرام ہے کھلی گاڑی کا سفر کرنا دن کے وقت. اب اگر وہ آخر شب والے مستحب پہ عمل کر رہا ہے تو ایک حرام اس سے ہو سکتا, چنانچہ یہاں پہ یہ مستحب کینسل ہو گیا, بلکہ مکروہ پہ عمل کرو, رات کے شروع میں سفر کرو تاکہ ایک حرام سے اپنے آپ کو بچا لو. یہ دو مثالیں جو پیش آ رہی ہیں, پیش آتی رہتی ہیں, یہ میں نے اس لیے دی تاکہ میری یہ بات بالکل کلیئر ہو جائے کہ مستحبات سفر اور مکروہات سفر کی بحث آپ سنیے, بہت کام والی بحث ہے, خیر و عافیت کے ساتھ منزل تک پہنچانے والی بحث ہے, آخرت کا اجر دلانے والی بحث ہے, عام سفر کو سفر عبادت میں بدلنے والی بحث ہے. لیکن یہ ایک نقطہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ وہ مقامات بھی آئیں گے جہاں مستحبات کو اس لیے چھوڑنا پڑے گا تاکہ کوئی حرام نہ ہو جائے, مکروہات پر اس لیے عمل کرنا پڑے گا تاکہ کوئی واجب نہ چھوٹنے پائے, اس لیے ہر آدمی میں سمجھ ہونا چاہیے. بس اسی کے ساتھ یہ آج کی گفتگو ختم ہوئی, اور مجھے یہ اندازہ ہوا کہ پچھلے جمعے کی ہماری تقریر تو ٹھیک تھی, مجتہدین کا احساس ذمہ داری اگلی جمعے کا مربع آج کی تقریر بنی ہے, اور انشاءاللہ آئندہ تقریر جو آخری تقریر ہوگی اس سال کی, سال نہیں آخری نہیں ہوگی, حج سے واپس آنے کے بعد بھی ہمیں 2 جمعے ملیں گے, لیکن پھر حال یہ آخری تقریر ہے 2 جون کی. 2 جون کے جمعے کے بعد 9 جون سے پہلے پہلے انشاءاللہ میں پاکستان سے جا چکا ہوں گا, اس لیے اب آئندہ درس آخری درس ہو جائے گا. حج سے واپسی کے بعد ایام اعضا سے پہلے یقیناً ہمیں 2 تقریریں اور ملیں گی, ان میں بھی اسی طرح کسی خاص موضوع کو لیا جائے گا. پھر انشاءاللہ ربیع الاول میں, کیونکہ میں شروع سے ہی پاکستان میں ہوں, اس دفعہ سفر باہر گزرے گا لیکن پہلی ربیع الاول میں انشاءاللہ میں پاکستان میں ہوں گا, اس لیے 8 ربیع الاول کے فوراً بعد یہ درس شروع ہو سکے گا اور ہمیں اپنے پرانے ترتیب کے مطابق مسائل بیان کرنے کا موقع مل جائے گا. بہرحال آپ حضرات کو جو زحمتیں ہو رہی ہیں ان وقفوں کے آنے سے, اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں, لیکن پھر وہی کہ ان میں سے شاید ہی کوئی ایسا وقفہ کہ جو میرے اپنے کسی ذاتی کام کی وجہ سے ہوا ہو. آج کی تقریر کے ساتھ ایک مسئلہ اور ہے جس کے